فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبوت اور اس سے متعلق چیزیں زیر بحث ہیں. ہم نے اس سے پہلے کی نشست پہ نبی کی عصمت کے باب کا مطالعہ کیا. نبی کی عصمت سے عام طور پر جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ نبی کسی غلطی پر قدرت نہیں رکھتا، یہ صورت نہیں ہوتی. میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ تمام بشری خصائص اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کے ایک بشر میں ہونے چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بشری کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی تطہیر کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی فطرت کی روشنی کی قدر کرے. وہ ایسا کرتا ہے تو پھر خیار و صالحین میں سے ہو جاتا ہے. تو نبیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے گلے سرسبد ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو ظاہر ہے کہ ان کے اخلاقی وجودی کے لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی اخلاقی لحاظ سے ایک صالح انسان، صالح ترین انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے، تاہم غلطی اور کوتاہی اس کے باوجود ہو جاتی ہے. لیکن اس غلطی اور کوتاہی کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ جانب نفس کے دائیات غلبہ پا لیتے ہیں. جانب نفس کے دائیات پر پیغمبر کو غلبہ ہی رہتا ہے. جانب حق میں البتہ حدود سے بعض اوقات تجاوز ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی طرف بڑھنے میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں محسوس ہوتا، جو اپنی ذات میں خیر ہوتی ہے، جس کو صلاح و فلاح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس میں تجاوز ہو جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایک مظلوم کی مدد کا غلبہ ہوا، یعنی اس کی مدد کے جذبے کا غلبہ ہوا، تو انہوں نے اقدام کیا. سیدنا آدم کے ساتھ بھی یہی صورت ہوئی. میں نے پھر اس کے بعد بعض سوالوں کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ذنب کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ دو پہلوؤں سے ہے. یعنی ایک تو ذنب کا لفظ یہاں علی سبیل التوسو استعمال ہوا ہے، ہر طرح کی غلطیاں، ہر طرح کی کوتاہیاں، خواہ وہ جانب حق میں ہوں، جانب نفس میں ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو میرے آپ کے لیے نیکی کے کام ہوں گے، وہ پیغمبروں کے لیے یا ابرار کے لیے یا غیر معمولی شخصیات کے لیے گرفت کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس لیے ذنب کا لفظ علی سبیل التوسو استعمال کر لیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ پیغمبر جب جدوجہد کے میدان میں ہوتے ہیں، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے یہ تنہا سب کام کیا ہو، آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ شریک ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر احد کے میدان میں یہی ہوا. تو ان تمام چیزوں کو پیغمبر چونکہ، نبی چونکہ، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی گویا ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو علی سبیل التوسو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی پیش نظر رکھ کر یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ ساری بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی. اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے نبی کی ریاضت. نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، اس کے لحاظ سے عبادت و ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے. یعنی عبادت کا تقاضا تو ہر شخص سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تو تو یہ بتا دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر رہیں، بندے بن کر رہیں. یہ بندگی زندگی کے ہر معاملے میں ہے، یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے معاملات کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے تعلقات کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنا ہوتی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور عبادات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو جہات ہیں وہ تین ہی ہیں. پرستش کا تعلق ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس لحاظ سے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جائے. پرستش اصل میں معبود کی سطح کی کسی شخصیت کے ساتھ وہ تعلق ہے جس میں ہم اپنا آپ اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. اسی لیے اسلام جس مذہب کا نام ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے سپرد کر دیا. یہ سپرداری ہے جس کا اظہار پرستش میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، حمیت و حمایت میں ہوتا ہے. تو عبادات اصل میں ہمارے اس تعلق کی علامتی صورتیں ہیں جو اختیار کی جاتی ہیں. عبادت مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے. ہمارے لیے جو عبادت لازم کی گئی ہے وہ معلوم ہے، اور یہی کم و بیش تمام امتوں میں رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجے ان کے ذریعے سے انسانوں کو کم و بیش اتنی مقدار کی عبادت ہی کا پابند کیا ہے. یہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم مہینے میں 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، عمرہ و حج کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی استطاعت بخشے تو حاضر ہوتے ہیں، ایسے ہی قربانی ہے. یہ عبادات وہ ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں. تو پیغمبروں سے یا نبیوں سے زیادہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ذمہ داری دی جاتی ہے کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، تو رعایت نہیں ملتی بلکہ زیادہ کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں موضوع ہے جس کو نبی کی ریاضت کے زیر عنوان زیر بحث لایا جائے گا. نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی یہاں پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے، معاف کیجیے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تقاضا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے. مجھے اور آپ کو اگر زندگی کے عام معاملات میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، عام آدمی کی حیثیت سے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ تقاضے بھی اسی کے اعتبار سے ہوں گے. نبی کو ایک بڑا منصب دیا جاتا ہے، بڑے منصب کے لحاظ سے اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں یعنی بھیجے جاتے ہیں، جس ذمہ داری پر ان کو فائز کیا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے یعنی جیسی ذمہ داری ہوگی، جس قوم کی طرف آئیں گے، جن حالات میں آئیں گے، جو کام ان کے سپرد کیا جائے گا، اس کے لحاظ سے. یہ ہر نبی کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا. اس کے لحاظ سے عبادت اور ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس سے مقصود، یعنی یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس سے مقصود جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے. یہ سب باتیں خود قرآن نے بیان کر دی. یعنی وہ جس منصب پر فائز ہوئے ہیں اس کے ساتھ ان کا تعلق مستحکم رہے، اس میں دل لگا رہے، وہ ان کے جسم و جان کا حصہ بنے، وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں، تو ان کی تمام حسیات اسی پر مرتکز رہیں. تو جمعیت خاطر، جمعیت خاطر یعنی دل میں ایک طرح کی جمعیت رہے، دل اس چیز کو اختیار کرے جس چیز کا تقاضا اعضاء و جوارح سے کیا جا رہا ہے. اس سے مقصود جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے. تبتل اللہ یعنی اللہ کی طرف ہو جانا. ہم جب دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں تو بارہا اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا گوشہ گیر ہو جایا جائے. تبتل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے گوشہ گیر ہو جانا، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جانا. تبتل اللہ کے ذریعے سے قلب و نظر کی تطہیر بھی، یہ تعبیر بھی خود قرآن مجید نے اختیار کی ہے، جیسے کہ آگے آپ سورہ مزمل میں دیکھیں گے۔ تو دوسری چیز کیا پیش نظر ہوتی ہے کہ پیغمبر جب عبادت میں لگیں گے، زیادہ ریاضت کریں گے، تو اس سے اللہ کی طرف گوشہ گیری میں مدد ملے گی، اور اس سے کیا ہوگا، قلب و نظر کی تطہیر ہوگی۔ یعنی جس وقت ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کرتی ہے، وہ اپنا سر سجدے میں ڈال دیتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، وہ اس کی زبان پر پاکیزہ کلمات آتے ہیں، وہ دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی توجہات کا مرکز بناتا ہے، تو اس سے جو آلودگی قلب و نظر میں ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے، پاکیزہ ہوتا ہے انسان۔ یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جس وقت ہم اچھی مجلس میں ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اچھے مقاصد پر غور کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، تو ہماری توجہات کے ذریعے سے ہمارے قلب و نظر میں بھی پاکیزگی آتی ہے، اور جیسے ہی ہم اپنی صحبت تبدیل کرتے ہیں، اپنی مشغولیتیں دوسری نوعیت کی بناتے ہیں، تو رغبت کا میدان بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام انسانی بات ہے، تبتل اللہ کے ذریعے سے قلب و نظر کی تطہیر بھی، تاکہ پاکیزگی حاصل رہے، وہ ایک بڑا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور علم و عمل میں استقامت بھی۔ یعنی اب علم کی بھی آزمائش ہے، عمل کی بھی آزمائش ہے، یہ بات تو ہر انسان کے ساتھ ہے، پیغمبروں کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو وہ اس میں استقامت اختیار کرے، یعنی وہ جمے رہے، پا برجا رہے، کوئی پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی جمعیت خاطر، قلب و نظر کی تطہیر، علم و عمل میں استقامت، یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان سے کس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے، زیادہ ریاضت، زیادہ عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ سے آپ معلوم ہوا، یہ محض یعنی ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کہ خود ہم سے بھی جو عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے، یعنی جس درجے میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو روزے کس طرح سے ہماری جو جارحیت ہے اس کو کم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے نماز پانچ وقت خدا کی یاد دہانی کراتی ہے، ایک خاص طرح کا تقویٰ پیدا کرتی ہے، آدمی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اٹھنا ہے، پاکیزہ ہونا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، حاضر ہونا ہے اس موقع کے اوپر، تو اس کے اثرات خود ہمارے اوپر بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو جس درجے میں ہم عام انسانوں سے مطلوب ہیں، اس درجے میں ہم سے عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے، اسی لیے کہ جمعیت خاطر رہے، اسی لیے کہ قلب و نظر پاکیزہ رہے، اسی لیے کہ علم و عمل میں استقامت ہو، پابرجا ہوں، پیغمبر سے انہی مقاصد کے لیے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا، تو اس سے پہلے وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے 40 دن تک جبل طور پر معتکف رہے۔ یہ معلوم ہے کہ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو عبادت جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی ہے، ان میں یہ چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، ان میں اگر سب سے زیادہ کوئی مؤثر چیز ہے تو وہ اعتکاف ہے۔ یعنی آپ نے گویا دنیا کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا، 8-10 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے، 20 دن مہینے کے لیے، آپ بالکل الگ ہو گئے، دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب کیا ہوگا، اب تمام توجہات کا مرکز اعلیٰ چیزیں بن جائیں گی۔ یعنی انسان کو جو سفلی چیزوں کی طرف یا پست چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، یا خواہشات کی اسیری کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو انسان اٹھا لیتا ہے۔ تو اعتکاف اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو منتہائے کمال ہے اس لحاظ سے۔ یعنی ہم نے روزہ رکھا تو کیا کیا، اپنی جبلت کے بعض تقاضوں پر پابندی لگا دی، اعتکاف میں یہ پابندی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں، وہ اجازت جو روزے کی راتوں میں ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف پیغمبر کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کرتے رہے ہیں، بڑی قدیم عبادت ہے۔ قرآن مجید نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے تو جس طرح نماز کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم کو خطاب کرتے ہوئے، طواف کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اعتکاف بیت الحرام میں بھی ہوتا تھا، اسی طرح کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے، یعنی جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ تورات کے حامل ہوں گے، اللہ کی کتاب ان پر نازل کی جائے گی، اور اگر دیکھا جائے تو گویا اجتماعی زندگی سے متعلق یہ پہلی کتاب ہے جو ایک قانون لے کے آ رہی ہے۔ قانون، قانون کے نفاذ، قانون پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری کی نوعیت بہت الگ ہے۔ ایک پوری کی پوری قوم اب گویا قومی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی علمبردار بنائی جا رہی ہے۔ تو اس بڑے موقع پر جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب تورات کی الواح دی جائیں گی، یعنی تورات کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ لکھ کر دیا گیا تھا الواح کی صورت میں، تو جب دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے، یہ ذہنی اور قلبی تیاریاں کیا ہیں؟ وہی جمعیت خاطر، قلب و نظر کی تطہیر، استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا غرض سے 40 دن تک جبل طور پر معتکف رہے۔ یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 40 دن یہاں گزاریں گے اور اس میں اعتکاف کریں گے جبل طور پر، طور کے پہاڑ پر۔ جب وہ اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ کتاب دی جائے اور اس کو لے کر وہ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اس عظیم مشن کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں کہ جس میں پھر ان کو صدیوں اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینی تھی اور پورے عالم پر دینی تھی۔ سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا، یعنی یہ دو پیغمبر ہیں جن کی بعثت بنی اسرائیل کے معاملے میں آخری فیصلے کے لیے ہوئی۔ ایک قوم جس کو اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا کہ وہ اللہ کے دین میں نبوت کی ذمہ داریاں گویا قومی حیثیت سے ادا کرے، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو اب سزا دینی ہے، اس پر آخری حجت پوری کرنے کے لیے یہ دو پیغمبر مبعوث ہوئے، پہلے سیدنا یحییٰ، اس کے بعد سیدنا مسیح۔ اور اگر آپ دیکھیے تو سیدنا یحییٰ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا جس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کسی مسلمان قوم سے، کہ ان کا سر قلم کر کے ایک رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، یعنی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، پھر سیدنا مسیح کے ذریعے سے آخری حجت پوری ہوئی، پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کرتے ہیں، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا معاملہ تو عام قوموں کا نہیں ہے، یعنی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا جس طرح کہ اللہ پیغمبروں کو منتخب کرتا ہے، کہ ایک پوری قوم، ابراہیم کی پوری ذریت، وہ اللہ کے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے خدا کی زمین پر بیٹھے۔ تو ان دونوں پیغمبروں نے کیا کیا، یعنی یہ چونکہ ایک ایسی امت کی طرف آئے جو عام حالات میں دین نہیں سیکھ رہی بلکہ آخری فیصلہ ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کی جڑوں پر تو کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا، یعنی گھر نہیں بنایا، گھر نہیں بسایا، دونوں نے تجرد کی زندگی اختیار کر لی، عام زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اور گویا ہر وقت کی زاہدانہ زندگی۔ ہمارے ہاں جو صوفیہ نے طریقے عام طور پر اختیار کیے ہیں ان کا ظہور انہی کے ہاں ملتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ طریقے مثالی نہیں ہیں، یہ عام حالات سے متعلق نہیں ہیں۔ ہم بھی عام زندگی میں جو قانون اختیار کرتے ہیں وہ بالکل اور ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی کی صورتحال ہو جائے تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا پر ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو دیکھیے کیا پابندیاں لگ رہی ہیں، کن چیزوں کے بارے میں اب بہت حساس ہو گئے ہیں، کیا کیا اور چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اختیار کر لی ہیں جو عام حالات میں نہیں اختیار کرتے۔ تو یہ جو حالات تھے ان میں پھر انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ تو رہبانیت کا بھی ایک موقع ہے، لیکن وہ اس وقت جب کہ فی الواقع اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تو انہوں نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو دلچسپی لے سکتے تھے وہ بھی نہیں لی، جو کچھ جائز تھا اس کو بھی اپنے لیے ایک لحاظ سے ممنوع قرار دے لیا، تجرد اختیار کیے رکھا، یعنی سب سے الگ ہو کر رہے، نہ گھر بسایا، نہ اولاد، نہ بچے، نہ بیوی، کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس قوم پر اتمام حجت کی جد و جہد میں صرف کرنا چاہتے تھے جس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ موقع ہی نہیں ہے، یعنی اب کسی اور چیز کی طرف کیا توجہ کی جائے، سیلاب آ رہا ہے، ایک بڑی وبا پھیل گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر عام چیزیں نہیں اختیار کی جاتی۔ تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، زہد اور تجرد کو اپنا لیا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمائی سے کیا، اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے ہر سال اعتکاف کرتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن وہ نوعیت نہیں تھی کہ ایک قوم کا اس طرح فیصلہ ہو جانا ہے تو آپ کیا کرتے، ہر سال اعتکاف کرتے۔ ہم مسلمان زندگی میں ایک بار کر لیں، ایک بار بھی نہ کریں، لازم نہیں کیا گیا، لیکن ہر سال کرتے، ہر سال اعتکاف کرتے اور وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے، یعنی صرف رمضان کے روزوں ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں تین روزے تو رکھتے ہی تھے۔ اسی طرح کبھی اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھ لیا ہے، کبھی حضرت موسیٰ کی کسی کامیابی پر روزہ رکھ لیا ہے، پہلے پیغمبروں کی کسی یاد میں روزہ رکھ لیا ہے، تو وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے۔ ان کی تفصیلات نفل روزوں میں اسی کتاب میں ہم دیکھ لیں گے۔ آپ کو انذار عام کا حکم دیا گیا، یعنی یہ تو آپ کی عام زندگی تھی کہ اس میں بھی آپ کا طرز عمل عام لوگوں سے کہیں زیادہ عبادت و ریاضت کا تھا۔ آپ کو انذار عام کا حکم دیا گیا، یعنی جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب آپ اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو کھلے عام پہنچائیں گے، اب محض یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا دیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو دعوت دے دیں، آپ اب عام انذار کریں گے۔ یہ بڑی ذمہ داری تھی، یعنی پبلک میں کھڑے ہو کر، جو ذرائع اس وقت موجود تھے، حرم میں کھڑے ہو کر، چوپالوں میں کھڑے ہو کر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انذار عام کا حکم دیا گیا، تو پانچ نمازوں کے ساتھ مزید ایک نماز آپ پر فرض کر دی گئی۔ یعنی پانچ نمازیں تو ہم سب پر فرض ہیں، تمام پیغمبروں کے دین میں اسی طرح پانچ ہی نمازیں رہی ہیں، لیکن ایک نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی۔ اس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیا، یعنی اس کا وقت بھی گویا رات میں نیند توڑ کر اٹھے، اور آپ کو ہدایت کی گئی۔ تہجد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نیند توڑ کر اٹھیں، جس وقت آدمی بستر میں رہنا پسند کرتا ہے اس وقت اٹھے اور اٹھ کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیا، اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آدھی سے کچھ کم یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں، یعنی یہ کوئی دو چار منٹ یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ آدھی سے کچھ کم یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا حکم آپ کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد کا اہتمام کرو، یہ تمہارے لیے مزید براں ہے، یعنی قرآن مجید میں بتایا یہ نافِلَةً لَكَ ہے، باقی لوگوں کے لیے پانچ نمازیں ہیں، آپ کے لیے یہ مزید براں ہے، ایک زائد نماز ہے جس کی آپ کو پابندی کرنی ہے، کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح مزمل میں فرمایا ہے، یہ سورہ مزمل میں اس کی بڑی تفصیل ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کی 73 نمبر سورہ ہے، 1 سے 8 آیات ہیں۔ فرمایا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہے اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل علیہ تبتیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ یعنی یہ وجہ بتائی گئی کہ انذار عام کی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ سورہ مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر ہے جس میں پھر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، یا ایوہ المدثر قم فانذر، وہاں پر بھی یہی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے کہ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو اب انذار کرو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا، اب یہ دیکھیے وجہ بھی بتائیے، رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے۔ یعنی دل میں جمعیت پیدا ہوگی، طبیعت میں ارتکاز پیدا ہوگا، مقصد پر لگے رہو گے، دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر قرآن مجید کو پڑھو، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے، یعنی آپ یہ کام کریں، اس کے یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم ڈال رہے ہیں، اس کے لیے تیاری اسی طریقے سے ہوگی۔ یہ تیاری کیا ہے جو مطلوب ہے؟ دل کی جمعیت اور بات کی درستی، یعنی بات ٹھیک رہنی چاہیے، اس میں اضمحلال نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اس کا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے کام کو پورا کرتے وقت کبھی دائیں بائیں ہو جائے۔ ٹھیک صحیح راستے پر رہنے کے لیے یہ ہدایت ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، دعوت دینی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، تو دن میں کام کرنا ہوگا، تو ہم نے اس لیے رات کا وقت مقرر کیا ہے۔ لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یعنی یہ آخر تک بتا دیا کہ یہ مقصد کیا ہے، تبتل اللہ، تاکہ زندگی کی مصروفیات، دعوت کی مصروفیات، لوگوں سے ملنے کے معاملات، یہ ساری پاکیزگی کے کام ہیں، لیکن ان کاموں کو کرنے کے لیے جو دل و دماغ کی راستی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے نماز، اور پیغمبر کے لیے یہ خاص نماز، یہ ایک زائد نماز، ایک بہت بڑی ذمہ داری، یہ آخری نبوت ہے، دنیا پر آخری حجت پوری کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے آپ کو اس ریاضت کا پابند کیا گیا۔ تو اس باب میں میں نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ عام لوگوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جتنی ان کی عمومی زندگی کے لحاظ سے ضروری بھی ہے، اور جس سے زندگی کی مشغولیتوں میں کوئی تعطل بھی پیدا نہیں ہوتا، بہت مختصر ہے۔ یعنی کم و بیش کوئی، اگر آپ فرض نمازوں کو دیکھیں تو شب و روز میں آدھ گھنٹے کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سب نمازوں کا وقت بھی اگر ملا لیں تو یہ آدھ گھنٹے 35 منٹ سے زیادہ نہیں بنتا۔ اچھی نماز بہت پڑھیں تو 40 منٹ کے قریب لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی 1 گھنٹے میں پڑھ لے گا۔ تو 24 گھنٹے میں بس یہی وقت ہے جو خاص کیا گیا ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی۔ آپ نوافل پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، جس حد تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبروں کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اٹھیں، ان کو بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہی چیز ان کے لیے بھی راستی کا، جمعیت خاطر کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں تہجد کی نماز کے تو کیا ہی کہنے ہیں، بہترین وقت وہی ہے کہ آپ سب چیزوں سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے جب نمازوں کا باب زیر بحث آئے گا۔ یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ پیغمبروں سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ریاضت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ دنیا کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، یا اور اس نوعیت کے دنیا کے اندر بڑے مقامات کی جدوجہد کرتے ہیں، تو بالعموم اپنے لیے ذمہ داریاں کم کرتے ہیں اور اپنے لیے آسائشیں مقدر کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ ہم سے 5 نمازیں پڑھواتے ہیں، خود 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو 6ٹی نماز ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح کی نماز ہے، آدھی رات تک کھڑے ہو کر آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، قرآن مجید پڑھیں، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے، رتل القرآن ترتیلا، ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈال رہے ہیں، یہ قول ثقیل ہے، یہ ایک بھاری بوجھ ہے، آپ نے دن میں بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے ہم نے رات کا وقت مقرر کیا ہے، اس رات کے وقت میں اپنے رب کے نام کو یاد رکھیں، وہ تبتل علیہ تبتیلا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات کو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ریاضت کرنی ہے۔ اس پر یہ باب پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم اب نبی کی فضیلت کن پہلوؤں سے ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے۔
ہم سے ایک سوال تھا نبی کی ریاضت کے اس مضمون سے متعلق۔ ہم نے جس وقت غار حرا کے اوپر آپ نے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، تو اس موقع پہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پہ فائز کرتے ہیں، نبوت دیتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر اس طرح غاروں میں جا کے اعتکاف کرنا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہ دینے کے بعد جب کوئی اور ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو موتقف ہونا ہے، اس کے لیے خاص ریاضت، ان دو چیزوں میں فرق ہے؟
جی، وہ بات اور پہلو سے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی اس کی نفی اس پہلو سے کی گئی ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ پیغمبر اس منصب کے لیے خواہاں ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی روشنی اس کو ملے، کوئی راستہ اس کے لیے کھلے، جس طرح کہ بالعموم ہمارے ہاں اچھی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ اپنی اس صلاحیت کو نشو و نما دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا نفسی علوم کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ان میں اشتغال کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ کی اگر زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ ریاضت کی جائے، تو اس سے کچھ اکتشافات ہوتے ہیں، کوئی چیزیں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں نفی سے مقصود یہ ہے کہ یہ چیز پیغمبروں کے ہاں آپ کو نظر نہیں آتی، وہ عام انسانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں نہایت اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ، اعلیٰ سیرت کے ساتھ۔ اللہ بتاتا ہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ عبادت کرنی ہے، یہ ریاضت کرنی ہے، پھر وہ یہ کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معلوم ہے کہ آپ نے حج کیا، آپ عمرہ بھی کرتے ہوں گے، یہ حج ایک جس کی تفصیلات آ گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس سے پہلے کیا ہوگا، آپ حرم میں بھی جاتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابو ذر کے معاملے میں ہم یہ جانتے ہیں دوسرے صحابہ کے بارے میں، تو آپ کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ہوں گی، لیکن کسی غار میں جا کے بیٹھ کے تپسیا کرنا کہ اس سے کوئی روشنی مل جائے، نروان مل جائے، یہ پیغمبروں کے یہاں نہیں ہوتا۔
دوسرا، ہمارے صوفیہ بعض معمولات بتاتے ہیں کہ انسان کا فوکس رہے عبادات کے ساتھ بھی، تو وہ جو معمولات ہیں وہ جس طرح ہمیں یہاں پر ایک تصور نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی جمعیت کے لیے کچھ معمولات بتا رہے ہیں کہ رات کو اٹھیں، تو صوفیہ معمولات بتاتے ہیں عبادات کے علاوہ، وہ بھی مفید ہوتے ہیں جمعیت کے لیے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ بتا دیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جب پیغمبر کی ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا ہونا ہے، ایک قوم پر حجت پوری کرنی ہے، اتمام ہدایت کرنا ہے، تو جو چیزیں اس کو بتائی گئی ہیں جتنی اپنا سکتے ہیں آپ بھی اپنائیے، اس کے لیے اور چیزیں اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین میں کوئی بدعت نہیں ایجاد کی جا سکتی، دین میں اسی راستے پر رہنا ہوگا جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ہم کو بتا دیا ہے، البتہ ایسی کوئی تدبیریں کہ جو آپ عام زندگی میں بھی اختیار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی نشاط خاطر کے لیے ورزش کرنی چاہیے، یا یہ یوگا کی مشق کر لینی چاہیے، یا فلاں نوعیت کا کام کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
لوگ تسبیح بالعموم پڑھتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں،
یہ بات تو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اگر آپ یا اللہ کی تسبیح بار بار کرتے ہیں تو اس سے ایک طرح کا توجہ کا ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود پیغمبر ہی نے بتا دیا ہے۔
سر، اسی سے کنیکٹڈ سوال ہے کہ آج کل بیکاز آف دا سرکمسٹانسز، کرونا وغیرہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں آن لائن، کہ 500 دفعہ یہ پڑھیں گے تو اس سے یہ فاقہ ہوگا، یا 300 دفعہ یہ پڑھیں گے تو یہ مشکل آسان ہوگی۔ سر، ان چیزوں میں کیا حقیقت ہے نذکار میں؟
اللہ تعالیٰ نے تو تمام مشکلات کی آسانی کے لیے ایک ہی نسخہ بتایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ میرے تعلق پر جمع رہو اور نماز پڑھو۔ تو نماز اور دعا ہے جو پیغمبروں نے بتائی ہے، تو جس چیز کو خود پیغمبروں نے واضح کر دیا اس میں بس پیغمبروں ہی کے طریقے پر رہنا چاہیے. باقی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں یا تسبیح کریں یا بار بار قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھیں, تو اپنی ذات میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ پڑھ لیں. تاہم یہ کہنا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یعنی یہ نتیجہ نکلے گا یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے, لوگوں کے تجربات ہیں وہ اپنے تجربات کے لحاظ سے بتا دیتے.
لیکن سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ پڑھیں گے تو یہ افاقہ ہوگا یا یہ اذکار کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا اس کا. سر ان کی نسبت سے جو چیزیں آ رہی ہیں
جی, اس میں لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بالکل موضوع ہیں, لوگوں نے گھڑ کے پھیلانا شروع کی. وہ لوگ پکڑے بھی گئے جنہوں نے یہ چیزیں گھڑ کے پھیلانا شروع کی. یہ مثلاً قرآن مجید کی صورتوں کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں, یہ سب کے سب موضوعات ہیں, گھڑی ہوئی چیزیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی چیزیں بیان کرتے وقت ہر آدمی کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جو چیزیں حضور نے بتائی ہیں وہ بس وہی ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ نماز پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پاکیزہ دعائیں سکھائی ہیں, میں نے اس کتاب میں وہ دعائیں جمع بھی کر دی ہیں. آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ طریقہ ہمیں پیغمبر نے سکھایا ہے. باقی اس طرح کی چیزیں زیادہ تر موضوعات ہیں, گڑی ہوئی ہیں.
رامجی صاحب, آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ تورات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیاری کے لیے ان کو طور پہاڑ پہ اعتکاف کروایا. تو نبوت عطا کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ اعتکاف کیوں نہیں کر سکتے؟
یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرایا, وہ کس نے کرایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا, بلایا, بلا کر کہا کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں. اس کے بعد اللہ ہی بتائے گا نا کہ اس ذمہ داری کے لیے کیا تیاری کرنی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اصول پر جائیں گے؟ یعنی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ پیغمبر بنائے جانے والے ہیں, تو پھر باقی روایت کا کیا کریں گے جس میں جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا تو آپ کانپنے لگ گئے, یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی اہلیہ سے جا کر کہا زملونی زملونی, تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کو کس جگہ پہ رکھیں گے؟ پھر یہ کہ اس کا معاملہ یہی تو نہیں ہے محض کہ یہ جو روایت ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے یہ بس یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور وہاں جا کے کوئی عبادت کر لیتے تھے. وہاں وہی آنے کا واقعہ بیان ہوا ہے, اس وہی آنے کی کیفیت بیان ہوئی ہے, اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بیان ہوا ہے, اس کے بعد پھر جو مزید تفصیلات ہیں ان کا میں یہاں ذکر کرنا پسند نہیں کرتا, یہ سب بیان ہوا ہے. تو میں نے اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں, آپ سب اصحاب علم ہیں, کسی وقت مجھے بتائیں کہ ان کا کیا جواب ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ اس واقعے نے بنایا ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ واقعہ کبھی بیان نہیں کیا. یہ سیدہ خدیجہ کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی شخصیت وہی ہیں, ان کے پاس حضور گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے, انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے کبھی بیان نہیں کیا. دیکھنا چاہیے کہ کیا بیان ہو رہا ہے, پھر جو اس کا ردعمل بیان ہو رہا ہے کہ آپ کانپنے لگ گئے, آپ نے کہا زملونی زملونی, یہ معاملہ سیدنا موسیٰ کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ قرآن مجید جب سورہ نجم میں پہلی وحی کی تفصیلات بیان کرتا ہے تو اگر بصیرت کی نگاہ ہو تو ذرا پڑھیں اس کو, اس میں تردید کر رہا ہے ان ساری باتوں کی. یہ بتا رہا ہے کہ نگاہ بہکی نہیں, اپنی جگہ سے آپ ہلے نہیں. آپ نے ما کذب الفؤاد ما رہا, یعنی ادنا درجے کا کوئی تردد واقع نہیں ہوا. یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ کیا محلہ اس کا؟ یہی بتانے کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ پیغمبر وحی کو اس طرح سے وصول کرتا ہے. یہ تو بڑی خطرناک روایت ہے, غور کرنا چاہیے روایت پرستی سے بلند ہو کے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. اور اس سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی, آپ کی نبوت, اس کے بعد میں کیا عرض کروں, نوبت وہاں تک پہنچا دی گئی ہے کہ سلسلہ بند ہو گیا. آپ کو اطمینان بھی ورقہ بن نوفل نے دلایا, سیدنا موسیٰ کو تو اندھیری رات میں اور سردی کے موسم میں کسی ورقہ بن نوفل کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن حضور کو اس کی ضرورت پڑ گئی. اور پھر یہ کہ آپ کے اندر خودکشی کرنے کی معاذ اللہ, ذرا ان ساری روایات کو جمع کیجئے اور دیکھیے ان میں کیا تصویر سامنے آتی ہے. اور روایت کیا ہے؟ ایک موقوف روایت ہے، یعنی جس کو کبھی برفو ہونے کی سعادت ہی حاصل نہیں ہوئی۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے کہ خدا کے پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ آپ نے کبھی بیان کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ میں اس پر کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اس سے نکل کر قرآن مجید کی روشنی میں سورہ نجم کا مطالعہ کریں۔ صراحت سے قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى، ایک پہلی وہی وہ ہے، دوسری یہ ہے۔ پہلے دونوں واقعات خود بیان کر رہا ہے، لیکن کیا کریں کہ قرآن کبھی ہمارے لیے تدبر کا موضوع ہی نہیں بنتا۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبوت اور اس کے متعلقات زیر بحث ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کیا اس سے بڑھ کر عبادت و ریاضت کا مطالبہ کرتے ہیں جو عام لوگوں سے کیا گیا ہے۔ نبی کی ریاضت کے عنوان کے تحت میں نے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں سے کسی اعلیٰ ترین شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے ہیں، لیکن جس وقت یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی جمعیت خاطر کے لیے، اس کے قلب و نظر کی تطہیر کے لیے اور اسی طرح سے علم و عمل میں استقامت کے لیے کچھ زیادہ ریاضت، کچھ زیادہ عبادت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام لوگوں کے لیے بھی اعتکاف کی عبادت ہے، لیکن خاص خاص موقعوں پر پیغمبروں سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ وہ اس طرح اپنے رب کی طرف الگ ہو کے آئیں، گوشہ گیر ہوں، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی کتاب کے ساتھ مشغول کریں، جیسے کہ رسول اللہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس میں قرآن پڑھیں رات کے وقت اٹھتا، آدھی رات تک یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس پر غور کریں، اس پر تدبر کریں اور اپنے رب کے نام کو یاد کریں۔ وَتَبَتَّلِ اللَّهِ تَبْتِيلًا، اس سے میں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ یہ زہد، یہ رہبانیت، یہ تجرد، یہ ریاضت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین میں ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن یہ مقام ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو جیسے ہی آپ ان کے موقع اور محل سے اٹھا دیتے ہیں اور اٹھا کر ان میں تعمیم کرتے ہیں تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چیز اس کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، جن لوگوں کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ ایک متمول تاجر کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، یعنی آپ کا معاملہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی کوئی ایسا کم نہیں تھا۔ ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے آپ نے کمایا بھی اور اس کے لحاظ سے آپ خرچ بھی کرتے تھے۔ ایک متمول تاجر کے طور پر کی حیثیت سے آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کے بارے میں سیرت کا مطالعہ کرنے والے واقف ہیں۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی۔ اب آپ کی ذمہ داری بھی دوہری ہو گئی، یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تو آپ اپنے صحابہ کے، اپنے ماننے والوں کے رہنما تھے ہی، اس کے ساتھ گویا ایک نوعیت کی حکومت کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ مدینہ میں آپ کہہ سکتے ہیں قبائلی نوعیت کی لیکن ریاست سی قائم ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مہاجرین تھے، جو آپ کے ساتھ آئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی۔ تو ان کی ذمہ داری جب عائد ہوئی تو آپ نے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ مواخات قائم کر دی، یعنی انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا، اور اس طرح بڑی حد تک ان کی کفالت کا بندوبست ہو گیا۔ لیکن یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکا، مدینہ ایک بڑی مختصر سی بستی تھی، تو اس میں پھر ایک چبوترا قائم کر دیا گیا، آج کی تعبیر میں آپ اس کو مہاجر کیمپ کہہ سکتے ہیں، خود مسجد نبوی میں، اور وہاں پر وہ لوگ مقیم ہو گئے جن کو کسی دوسرے کے ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں آپ پر تھیں، اور ان کی کافی بڑی تعداد تھی، یہی ہیں جن سے متعلق قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ترغیب دلائی کہ وہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہی لوگ ہیں. جب ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی تو جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اب جو کچھ بھی پاس ہوگا پہلے ان لوگوں کی ذمہ داریاں پوری ہوں گی، اس وقت کس کے بعد گھر میں آئے گا. تو اس سے وہ نوبت آ گئی کہ جس میں بعض اوقات گھر میں کئی کئی دن چولہا بھی نہیں جلا، یہ صورت پیدا ہو گئی. ایک موقع، ایک محل اور ایک ذمہ داری کے لحاظ سے یہ زہد یا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا، یہ اپنے محل میں بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے کوئی عمومی اصول نہیں اخذ کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ توجہ دلائی ہے کہ پیغمبر پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس سے تقاضے کرتے ہیں، عام لوگوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے لحاظ سے ان سے تقاضے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کی پیروی میں اسی نوعیت کا کام کرنا چاہیں ان کو بھی ان کے اس اسوے کی بھی پیروی کرنی چاہیے. یعنی یہ گویا پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا، باقی لوگوں کے لیے یہ ترغیب کی چیز ہے نفل. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ مثلا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد پڑھنی شروع کر دی. بعض لوگوں نے طائفۃ من الذین معک، قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ سب نہیں لیکن ان کے اندر سے کچھ لوگوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی. سیدنا ابو بکر کے بارے میں خود روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے، سیدنا عمر کے بارے میں خود روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت اور ریاضت کے مطالبات ہیں یہ اس لحاظ سے ہوتے ہیں، ہم سے ہماری عمومی زندگی کے لحاظ سے کیے گئے ہیں. جن کا جو مشن ہوگا، جن پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ان کے لحاظ سے یہ مطالبات کریں گے. اور اسی سے آپ مختلف پیغمبروں کے طرز عمل کو بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی کیا وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کیں، سیدنا ابراہیم نے بھی کیں، بعض دوسرے پیغمبروں نے، لیکن سیدنا یحییٰ نے اور سیدنا مسیح نے زہد و تجرد کی زندگی گزاری. تو موقع اور محل کے لحاظ سے ہی سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی رہ گئی یہ بات جو پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی ضمنی طور پر، اس پر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت بات کی تو بہت سے دوسرے گوشے زیر بحث آ جائیں گے کہ کیا پیغمبر اس سے پہلے بھی ایسا کچھ کرتے ہیں. عام حالات میں اگر صرف اتنی بات بیان کی جاتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کہیں چلے جاتے تھے، اول تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اگر اعتکاف ہی کرنا تھا تو اعتکاف تو حرم موجود تھا. وانتم عاکفون فی المساجد کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اعتکاف سے لوگ واقف ہیں، اور اگر معتکف ہونا تھا تو اس میں حرم سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی. لیکن چلیے اگر اتنی بات ہوتی تو مان لیتے، لیکن اس کے بعد جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ کسی طرح بھی قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں. قرآن مجید کی سورہ نجم کو تدبر کے ساتھ ہمیشہ پڑھیے. قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ پیغمبر پر وحی کیسے آتی ہے، پہلی کیسے آتی ہے، دوسری کیسے آتی ہے، کس طرح سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کی روشنی میں پھر روایتوں کو دیکھیں، اور روایت بھی جو ایک موقوف روایت ہے، یعنی کسی متعلق فرد نے اس کو بیان ہی نہیں کیا سرے سے. اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، نبی کی فضیلت. یہ جانتے ہیں آپ کہ عام طور پر امتوں میں یا پیغمبروں کے ماننے والوں میں یہ چیز بہت زیر بحث آ جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ایک خاص مقام پر یہ چیز اسی پس منظر میں زیر بحث آئی ہے کہ اپنے اپنے پیغمبر کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے لوگ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہی چیز مخاصمت کا باعث بن جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں، معاف کیجیے، یہ ایسی بات ہے کہ یہ جو آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، ہر فرقے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے اکابر کی ایک فہرست بنا لی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی لوگ اپنے اکابر کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے، ان کے کچھ فضائل کے باب لکھتے، اس سے متعلق روایات آگے منتقل کرتے، بعض چیزیں حقیقی ہوتی ہیں، بعض میں مبالغہ کرتے، اور اس طرح انہی کی بنیاد پر اپنی فرقہ بندیوں کو قائم رکھتے ہیں. اختلافات میں ایک بہت بڑا پہلو انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذاتی برتری چاہتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے لیڈروں کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے بڑے لوگوں کی بھی برتری کے احساس کے ساتھ، تفوق کی جو جبلت ہے، یہ ہر انسان کے اندر ایک درجے میں موجود ہوتی ہے اور یہ قومی سطح پر بھی موجود ہوتی ہے. یعنی یہ بات بالکل صحیح ہے جو دور حاضر میں بعض فلسفیوں نے متعین کر کے بتائی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شکم ہے, پیٹ لگا ہوا ہے, بھوک, ہر انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. اسی طرح جنس کی جبلت اور اسی طرح تفوق اور برتری کی جبلت یہ کام کرتی ہے, یہ فرد میں بھی اور قوموں میں بھی. اگر آپ غور کریں تو یہ برتری کی جبلت ہے جس کا ظہور انا میں ہوتا ہے, اور یہی جبلت ہے کہ جس کا ظہور ابلیس کیا ہوا, اور یہی جبلت ہے کہ جس پر قابو پانے کے نتیجے میں فرشتوں کو ایک بڑا مقام ملا, اس لیے کہ بہت برتر ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا اور اللہ کے حکم پر جھک گئے. تو اس چیز کو پس منظر میں رکھ کے اس باب کے مباحث کو دیکھیے. نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی, یعنی یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے, اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے, تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک عمومی فضیلت تو حاصل ہے. نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس انتخاب کو فضیلت سے کیوں تعبیر کیا جائے. قرآن مجید اس میں سری نص ہے, اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بالکل یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وَلَقَدْ اخترناهم على علم على العالمين, یعنی بنی اسرائیل کا جو ساری دنیا کی قوموں میں انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ہوا ہے, استفاء ہوا ہے. تو وَلَقَدْ اخترنا یعنی ہم نے ان کو منتخب کیا ہے, اپنے لیے چن لیا ہے. اس طرح ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوح و آلِ ابراہیم و آلِ عمران علی العالمین, وہاں بھی لفظ استفاء استعمال کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اور بعض دوسری جگہوں کے اوپر فضلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو گویا استفاء اگر کسی کا انتخاب کیا گیا ہے, اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا ہے, اگر کسی سرزمین کا انتخاب کیا جائے جیسے فلسطین کا انتخاب کیا گیا, تو اس کو الارض المقدسہ کہیں گے. میں نے توجہ دلائی ہے کہ تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمین کے خطے کو, کسی خطہ ارض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا, اپنے لیے خاص کر لیا. جیسے جبل طور کا انتخاب ہوا, جس طرح سے سرزمین عرب کا انتخاب ہوا, جس طرح کے فلسطین کا انتخاب ہوا. تو سورہ مائدہ میں فلسطین کو اسی اعتبار سے الارض المقدسہ کہا گیا ہے, یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا انتخاب کر لیا. یہ زمین اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی. اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک طرح کی تقدیس حاصل ہو گئی. بالکل ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا استفاء کرتا ہے, برگزیدہ کرتا ہے, اسے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے, تو اس کو گویا ایک طرح کی فضیلت حاصل ہو گئی باقی سب انسانوں پر. تو یہ فضیلت ہے, یہ استفاء کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. یہ سب قرآن مجید نے خود اپنے استعمالات سے واضح کر دیے. نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے. چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ فرمایا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. دنیا والوں پر فضیلت دی تھی یعنی دنیا کے سب لوگوں کو چھوڑ کر ان کا اپنے مشن کے لیے, اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کریں گے تو باقی لوگوں پر اس کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہی معاملہ جو ہے یہ قومی حیثیت سے بنی اسرائیل کا ہے. لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے, اور اس کے اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہوتے ہیں. یعنی ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ تمام انسانوں میں سے ان کا انتخاب ہوا, پھر اس کے بعد خود ان کے اندر خصوصی فضیلت کا معاملہ ہے. لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ, یعنی اس عمومی فضیلت کے ساتھ, یہ جو باقی سب انسانوں پر حاصل ہوئی ہے, اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو. نبیوں کے بارے میں بھی یہ چیز ہوگی, لیکن خاص طور پر رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید کسی مطلق فضیلت کا کوئی تصور نہیں دیتا, لیکن یہ بتاتا ہے کہ نبیوں کو, رسولوں کو عام انسانوں پر ان کے اختصاص کی وجہ سے، ان کے استفاء کی وجہ سے، اللہ کے ان کو اپنے لیے منتخب کر لینے کی وجہ سے عمومی فضیلت ہے، اور پھر خود ان کے اندر بھی درجات ہیں۔ ایک لحاظ سے گویا ایک کو فضیلت حاصل ہے تو دوسرے لحاظ سے دوسرے کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ اصول ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، ارشاد فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ یہ سورہ بقرہ کی 253 آیت ہے، اور اس میں بھی جو پس منظر ہے اگر آپ نکال کے اس کو پڑھیں، خاص طور پر البیان میں دیکھیں، تو میں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ فضیلت ہے جو اصل میں قوموں کے مابین حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے، یعنی وہ آنے والے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو اب محمد الرسول اللہ کو کیسے مان لیں۔ یہ گویا ایک پیغمبر کی فضیلت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کی نفی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی رسولوں کی فضیلت کا معاملہ یہ ہے اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خدا ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت، یعنی یہ بتایا کہ یہ فضیلت کا معاملہ مطلق نہیں ہے، ہم نے تمام رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد مثالیں دے کے بتایا کہ موسیٰ کو ہم نے فلاں معاملے میں سب پر فضیلت دی اور مسیح کو فلاں معاملے میں دی، اور ایسے ہی درمیان میں ورفع بعضهم درجات، یعنی یہ تو چند مثالیں ہیں، باقیوں کو اس پہ قیاس کر لیں، ہر ایک کے درجے کسی نہ کسی لحاظ سے ہم نے ایک دوسرے پر بلند کیے ہیں۔ یہ اصول بیان کیا۔ اب قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی مسئلے پر گفتگو کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایسے ہی اصول کو متعین کر دیتا ہے۔ یہ میرے نزدیک وہ فریم ورک ہوتا ہے، یا یہ وہ فور کارنرز ہوتے ہیں، یا یہ وہ تحدید ہوتی ہے کہ جس کے اندر پھر باقی سارے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے علم کی بڑی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں بالعموم قصے، روایات، وہ اصل قرار پا جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کسی مسئلے سے متعلق کیا فور کارنرز متعین کر دیے، کیا بتایا ہے اس کے بارے میں۔ ابھی ہم نے بہت سی چیزوں میں دیکھا کہ مثلاً عبادت اور ریاضت کے بارے میں کیا اصول متعین کیا ہے، یعنی ذمہ داری عموم میں کیسے ڈالی جائے گی اور خصوص میں کیسے ڈالی جائے گی۔ ان چیزوں کو سمجھ لینے کے نتیجے میں یہ جو عمومی قضیے اختیار کر لیے جاتے ہیں ان کی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور روایات اور قصوں کا بھی محل متعین ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایک پیغمبر اپنے لیے زندگی کا ایک لائے عمل اختیار کرتا ہے۔ ایک لائے عمل وہ ہے جو سیدنا سلیمان اور داؤد نے اختیار کیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ محل بنایا جس کو قرآن مجید کہتا ہے سرہم ممرد من قواریر، اور دوسری جانب رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اچھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو اور ہی نوعیت کی شخصیت نظر آتی ہے، اور سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح کے ہاں بالکل اور۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس کو ہمیشہ احوال کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے۔ تو فضیلت کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا، یہی وہ چیز ہے جس کی میں نے حلال حرام میں توجہ دلائی ہے، کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس مادی زندگی کے بارے میں اس کا زاویہ نظر کیا ہے سورہ اعراف میں، زینتوں کے بارے میں اس کا زاویہ نظر کیا ہے، اور حرام کیا چیزیں کی گئی ہیں۔ حرام جو چیزیں کی گئی ہیں ان کے گویا اصول بتا دیے ہیں، اب وہ ایک دائرہ متعین ہو گیا۔ تو ماضی کی کوئی چیز ہے یا حال کی ہے، وہ اسی کے دائرے میں رکھ کے دیکھی جائے گی۔ اگر قرآن مجید کی یہ بصیرت انسان کو حاصل ہو جائے تو بہت سے معاملات میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اب کس چیز کو قبول کرنا ہے، کس کو رد کرنا ہے، کس کی تاویل کرنی ہے، کس کا محل متعین کرنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ اس ترتیب کو الٹ دیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کبھی صحیح راستے پر پڑھ سکیں. تو وحی کے معاملے میں بھی اسی لیے توجہ دلائی کہ وحی کیسے آتی ہے, پیغمبر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے, اس کے لیے سیدنا موسیٰ کا واقعہ پڑھیے قرآن میں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سورہ نجم کو دیکھیے. وہ سب کچھ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے لیے ہماری ملاقات یا ہمارے فرشتے کی ملاقات یا ہماری طرف سے الہام یا وحی کا معاملہ ہوتا کیسے ہے, کیوں اتنے یقین کے ساتھ پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ ایسے اس کو لیتا ہے اور ہم ایسے اس کو دیتے ہیں. تو یہ ساری تصویر قرآن کھینچ دیتا ہے. تو یہاں سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا کہ فضیلت کی بحث جو ہے وہ اس اصول پر ہوگی, یعنی تمام پیغمبروں کو عمومی فضیلت حاصل ہے انسانوں پر. وہ دیکھیے بیان کیا, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, پہلے یہ بیان کر دیا. اللہ کا انتخاب ہے وہ انسانوں کے اندر سے. اسی اصول پر بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم کی فضیلت کو سمجھ لیں. کیا فضیلت حاصل ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا اپنے دین کی شہادت اور اس کی گواہی کے لیے. اگر آپ نبوت کے لفظ کو افراد کے ساتھ خاص رکھیں, اگرچہ وہ بھی ایک نبوت کی طرح کی ذمہ داری ہے, یعنی ایک وہ نبوت ہے, خود قرآن نے اس کو برابر کر کے بیان کر دیا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین, یعنی یہ استفاعہ خدا کی طرف سے. تو یہ فضیلت ہے. تو یہاں بتایا کہ جو فضیلت ہم نے پیغمبروں کو دی ہے وہ ایک تو عمومی فضیلت ہے, لیکن خصوصی فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر حاصل ہے, کسی معاملے میں کسی کو, کسی معاملے میں کسی کو. اور پھر اس کی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو کلام کرنے کی خصوصیت حاصل ہوئی سیدنا موسیٰ کو, یہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے ساتھ گفتگو کی. سیدنا مسیح علیہ السلام کو جس طرح کے حصے معجزات دیے گئے یہ کسی اور کو نہیں دیے گئے. تو یہ بتایا کہ یہ وہ خصوصی فضیلت کے پہلو ہیں جو مختلف پیغمبروں کے ساتھ ہوئے. جس طرح میں نے اوپر عرض کیا کہ قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ پیغمبر تہجد پڑھیں گے اور ایک نئی نماز ان کے لیے ہے, زائد نماز ان کے لیے ہے, مزید براں ہے, تو یہ بتایا کہ یہ نماز کا حکم دیا کیوں گیا ہے, اس کا ان کے مشن سے کیا تعلق ہے, اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور ان کی عام زندگی کی مصروفیات میں چونکہ اس کی گنجائش نہیں تو وقت کون سا مقرر کیا گیا ہے. یہ قرآن مجید پر تدبر کریں گے تو وہ اس طرح ایک ایک چیز کو واضح کرے گا. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مثالیں دے کے بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کی فضیلت کے معاملے کو بھی ایسے ہی سمجھو. یہ یوں نہیں ہے کہ یہ فضیلت, جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینے کے لیے پیغمبر نہیں بنایا, یعنی پیغمبر اپنے مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے, ان کو ہدایت پہنچانے, حجت تمام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. اس ذمہ داری کے لیے جب کسی آدمی کا انتخاب ہوا, فضیلت اس کا نتیجہ ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو فضیلت کے پہلو ہے, یعنی کسی کے ساتھ براہ راست کلام کیا ہے, کسی کو حصے معجزات دیے ہیں, تو اگر آپ غور کریں تو ان کا بھی اس کے مشن سے ایک تعلق ہوتا ہے. یعنی کیوں ایسا کیا گیا وہ پھر الگ الگ مباحث ہیں, وہ کسی اور موقع کے اوپر کریں گے. سیدنا مسیح کو اس طرح کے حصے معجزات کیوں دیے گئے, سیدنا موسیٰ کے ساتھ اس طرح براہ راست کلام کا معاملہ کیوں ہوا, الواح تورات کیوں اس طریقے سے تحریری صورت میں دی گئیں, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے, یعنی اس کو عمومی قانون کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ خصوصی معاملہ ایسے ہوا. اس سے واضح ہے, یعنی یہ جو آیت ہے 253 آیت جو ہم نے پڑھی, اس سے واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, یہ ان کی فضیلت کا خاص پہلو ہے. یعنی جو مثالیں دی گئی ہیں یہ اس خصوصی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دی گئی ہیں. مسیح علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات دیے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی, یہ ان کے مخصوصات میں سے ہے. دوسرے پیغمبروں کے درجات و مراتب کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. یعنی جو ان کا مشن ہے, جو چیز پیش نظر ہے, جس ذمہ داری پر وہ فائز کیے گئے ہیں, اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو معجزات بھی دیتے, ان کے ساتھ خصوصی معاملہ بھی کرتے تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی فضیلت دوسروں پر ان کو حاصل ہو جاتی ہے. یعنی خود پیغمبروں کے مابین فضیلت کے درجات اس طرح سے مختلف ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل قرآن مجید کے اسی اصول کو سامنے رکھ کر اس سوال کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا, مثالیں دی ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں فضیلت دی. اور بھی پہلو ہوں گے فضیلت کے, لیکن وہاں چونکہ مثال دے کے بات سمجھانا پیش نظر ہے تو اس کا ذکر کیا, مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے, فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم و نصرت بالروب و حلت لی المغانم و جویلیت لی الارض طہورم و مسجدہ و ارسلت الی الخلق کافہ و ختم بین نبیون. یہ مسلم کی روایت ہے, مجھے چھ باتوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. فضلت علی الانبیاء بست, چھ باتوں پر نبیوں میں فضیلت دی گئی ہے. پہلی کیا ہے, اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, اور یہ بالکل واقعہ ہے. اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو آپ کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو روایت باللفظ کے طریقے پر جب ادا کیا گیا ہے, حیرت انگیز جامعیت ہوتی ہے. یعنی ایک مختصر سا جملہ, چھوٹی سی بات, لیکن اس میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے. مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے. وہ نصرت بالروب, مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی ہے. یعنی تنہا اپنے قبیلے میں کھڑے ہیں, بہت سے موقعوں پر بھی یہی صورت پیدا ہو گئی ہے, لیکن ایک خاص نوعیت کا روب آپ کی شخصیت سے آپ کے دشمنوں کی طرف منتقل ہوتا تھا, اور یہ گویا اللہ کی نصرت بن جاتی تھی. آپ کے علم میں ہے بعض واقعات آپ سیرت میں پڑھیں گے کہ آپ کسی موقع کے اوپر ابو جہل کے پاس چلے گئے, کسی موقع پر کسی دوسرے آدمی کو آپ نے توجہ دلائی کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. تو ایک خاص نوعیت کا جو شخصیت میں روب اور دبدبہ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے خصوصی طور پر اتارا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے میری نصرت کی گئی, نصرت و بالروب, میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. یعنی جو اموال آپ کو ملے جب آپ فتوحات کرتے ہیں, جب کسی دشمن کو شکست دیتے ہیں, تو فرمایا گیا کہ اس کو لینا حلال کیا گیا. آپ ایک ایسی قوم میں اتارے گئے تھے جس کی معیشت کے کوئی ذرائع نہیں تھے, جس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر کوئی زراعت میں یا اور اس طرح کی چیزوں میں. زیادہ سے زیادہ کیا تھا, لوگ اگر باہر نکلتے تھے تو وہ جا کے تجارت کر لیتے تھے. اب یہ سارے راستے بند ہو گئے, تو آپ کے لیے غنائم حلال کر دیے گئے. میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا, یعنی یہ نہیں تقاضا کیا گیا کہ آپ معبد میں جا کے ہی عبادت کریں گے, بلکہ ساری زمین کو مسجد کی حیثیت دے دی گئی, جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر لیں. اور پھر یہ کہ طہورم و مسجدہ, یعنی وہ میرے لیے مسجد بھی بنا دی گئی جہاں چاہے ہم نماز پڑھ لیں, اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو خواہ غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی, اسی زمین کا قصد کریں اور تیمم کر لیں. تو اس کو میرے لیے پاک قرار دے دیا گیا, اور مجھے پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. یعنی اب جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے ذریعے سے ہوگا, جو خدا کی ہدایت پہنچے گی وہ میرے ذریعے سے پہنچے گی. اب میری ہی ذات ہے کہ جو دین کا تنہا ماخذ ہے, اور قیامت تک پوری انسانیت کے لیے وہی ماخذ رہے گی. وہ ختمہ بین نبیون, اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی. تو یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں, تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ متعین ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. اب یہ جو اوپر بحث کی, یعنی ایک قرآن مجید کی آیت جس نے اصول بیان کیا, ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی مطلق فضیلت دی گئی ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ یہ چھ چیزیں ہیں جن میں مجھے فضیلت حاصل ہے. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. یعنی کس طرح دیکھنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجات کسی نہ کسی لحاظ سے بلند کیے ہیں. کسی کو کسی معاملے میں فضیلت دی ہے, اور کسی کو کسی دوسرے معاملے میں. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو اس معاملے میں متنبہ بھی فرمایا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بطور اصول قرآن نے بیان کر دیا, اس کی تفصیل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دی, لیکن جب کچھ مواقع پیش آئے کہ بعض لوگوں نے غلطی کی تو آپ نے عملاً بھی توجہ دلائی. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو اس معاملے میں متنبہ بھی فرمایا ہے, یعنی توجہ دلائی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو یا خیر البریہ, اے بہترین خلائق, یعنی آپ کو خطاب کیا اور خطاب میں یہ کہا کہ اے بہترین خلائق, یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہترین, سب سے بہتر, یہ کہہ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خطاب کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو یا خیر البریہ, اے بہترین خلائق کہہ کر خطاب کیا. آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. ایک موقع پر پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے, فرمایا یوسف, پیغمبر بن پیغمبر بن پیغمبر بن ابراہیم خلیل اللہ. یعنی اگر حسب و نسب سے کوئی فضیلت حاصل ہونی ہے تو وہ یوسف کو ہونی چاہیے, پیغمبر خود بھی, پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے پوتے, اور پھر اوپر بھی پیغمبر, اور پیغمبر کون, ابراہیم خلیل اللہ. تو جب یہ کہا گیا یا خیر البریہ تو جواب میں فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. جب یہ بات کہی گئی کہ سب سے معزز کون ہے تو جواب دیا یوسف. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں, ایک پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں, تو ایک خاص طرح کا تعلق اور ایک وہی تفوق کی جبلت, برتری کی جبلت وہ حدود میں نہیں رہنے دیتی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر کیا تو ایک یہودی نے جواب میں کہا, مدینہ میں واقعہ پیش آیا, اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے. یعنی ادھر ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہی, اور جواب میں ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہی. مسلمان نے یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے یہودی کو ایک تھپڑ کھینچ مارا. یہودی نے حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی, یعنی وہ وہاں سے گئے, انہوں نے جا کر کہا آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے. وہ یہودی بھی شکایت لے کے آپ کی خدمت میں گیا ہے. یہودی نے حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی تو آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو, قیامت کے دن میں ہوش میں آؤں گا تو وہ عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے, مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے, شاید بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے. تو گویا یہ فرمایا کہ دیکھیے کیا اصلاح کا طریقہ ہے, یعنی کس طریقے سے آپ نے مختلف موقعوں پر, اندازہ کیجئے کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ تمہاری عقیدت اور خلوص ہے جس کی وجہ سے تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہو, کہہ دیتا. لیکن اللہ کے پیغمبر کے جوابات دیکھیے, خیر البریہ کہا گیا تو کہا کہ وہ تو ابراہیم تھے, سب سے معزز کون ہے پوچھا گیا تو کہا وہ تو یوسف تھے, اور یہ واقعہ پیش آیا تو یہ فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو, قیامت کے دن میں ہوش میں آؤں گا تو عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے, شاید بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے. یعنی گویا یہ بتانے کے لیے آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہر پیغمبر کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں, تو یہ مطلق فضیلت کا طریقہ اختیار نہ کرو. یہ تعلیم اس قدر واضح ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بالعموم اسے قبول نہیں کیا. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب قرآن مجید نے ایک اصول متعین کر دیا, جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ توجہ دلائی, اور اگر آپ اس کو سورہ بقرہ میں نکال کے پڑھیں تو موقع کلام کیا ہے, یعنی بتایا یہی گیا ہے کہ مطلق فضیلت دینے ہی سے در حقیقت امتوں کے مابین اختلافات ابدیت اختیار کر لیتے ہیں. اس ذیل میں آئی ہے وہ آیت, اس میں اصول بیان کیا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں چھ چیزوں کی وضاحت کی اور اس طرح مختلف مواقع پر توجہ دلا دی. اب یہ دیکھیے کہ جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے مذہبی لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہوں گی اور پھر کوئی اسی نوعیت کی بات سامنے آ جائے گی کہ جس سے کوئی مطلق مفہوم نکلے گا تو اس کو ہم بنیاد بنا لیں گے. یہ واضح تعلیم ہے. یہ تعلیم اس قدر واضح ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بالعموم اسے قبول نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ ایک بالکل غلط رویہ اختیار کر لیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعصبات کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر باہم جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے. یعنی یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. اب ہم مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں. یعنی مجھے اگر کسی وقت پیغمبروں کی فضیلت کے معاملے میں بات کرنی ہوگی تو میں کہوں گا کہ میرے پیغمبر مسیح علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے, میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے, میرے پیغمبر بلکہ ہمارے ابو الآبا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے. تو یہ جس وقت آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سلسلہ نبوت کے ساتھ آپ کا تعلق بالکل ٹھیک قائم ہو جاتا ہے اور آپ ان چیزوں سے اٹھ جاتے ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں, ان انبیاء کی امتوں نے جو روش اختیار کی وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس نے جس نبی و رسول کو مانا سارے فضائل و خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا. یعنی مسیح علیہ السلام کے پیرا ہوئے تو اب خواہش کیا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی فضیلت مانی نہ جائے سرے سے, تمام فضائل تمام خصوصیات وہ ان کے ساتھ وابستہ کر دی جائے. ہمارا معاملہ بھی یہی ہے, خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا اور دوسرے کسی نبی اور رسول کے لیے کسی فضیلت کا تسلیم کرنا ان کے نزدیک ایمان کے منافی قرار پایا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں, اس کے ماننے والے ہیں, اس کے نام لیوا ہیں, تو بات کیا بنی اگر مطلق فضیلت نہ مانے. اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی. یعنی مسیحیوں کے لیے سیدنا موسیٰ کے ساتھ وہ معاملہ نہ رہا, ہمارے لیے ہم سے پہلے کے پیغمبروں اور پہلے کتابوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہا. جبکہ ہونا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سب پیغمبر ہمارا افتخار ہیں, یہ سب پیغمبر ہمارے لیے مرجع ہیں, ان کی ہدایت وہ ہدایت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کسی نہ کسی دائرے میں فضیلت دی ہے. اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی اور یہ بات جو ہے کہ یہ ایک دین ہے, یہ سب کا دین ہے, یہ سب پیغمبروں کا دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں, وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. مسیح اسلام کے پیغمبر ہیں, موسیٰ اسلام کے پیغمبر ہیں علیہ السلام, ابراہیم اسلام کے پیغمبر ہیں, نوح اسلام کے پیغمبر ہیں اور ہم سب پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ, اللہ کے رسولوں کے مابین ہم اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ ایک کی ہدایت کو لیں گے اور دوسرے کی نہیں لیں گے. سب کی ہدایت وہی ہدایت ہے, سب اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, سب نے ایک ہی پیغام پہنچایا ہے. یہ اللہ ہے جو کسی معاملے میں اگر ترمیم و تغیر کرتا ہے تو بالکل سادہ عقلی اصول پر بعد والی بات پہلی بات کی ناسخ ہوتی ہے. اسی اصول پر ہم پورے دین کو قبول کرتے ہیں. اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی اور اس کے لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی راہ مسدود ہو گئی. آپ اپنے ہاں دیکھ لیں, بالکل یہی صورتحال ہے. یعنی جب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ فلاں معاملے میں ذرا انجیل کو دیکھیے, فلاں معاملے میں انبیاء کے صاحب کو دیکھیے, فلاں معاملے میں ذرا تورات کا مطالعہ کر لیجئے, لوگ محروم ہیں اس سے. یعنی اتنی بڑی چیزیں ہیں لیکن محروم ہیں. اگر وہ صحیح روش اختیار کرتی ہیں یعنی امتیں, تو ہر رسول ان کا رسول اور ہر ہدایت ان کی ہدایت ہوتی, ہر رسول ان کا رسول اور ہر ہدایت ان کی ہدایت ہوتی, اور وہ اس ہدایت میں سے بھی حصہ پاتی جو اب قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی. یعنی اگر پہلے وہ غلط روش نہ ہوتی تو محمد الرسول اللہ کا انکار بھی نہ ہوتا. پہلے اگر لوگ اپنا اپنا پیغمبر بنا کے نہ بیٹھ گئے ہوتے تو تعصبات اس جگہ پر نہ پہنچاتے, پھر محمد الرسول اللہ کی ہدایت کو لوگ لپک کر لیتے, اور قرآن مجید کو سینے سے لگاتے. اسی حقیقت کی طرف سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داود کو زبور عنایت کی. یعنی یہ زبور کی کتاب کی حیثیت سے فضیلت کا بیان ہے کہ کیا کتاب ہے، کیا مناجاتے ہیں اس کے اندر، کیا نغمات ہیں، کیا حسن بیان ہے. تو گویا خاص طور پر ذکر کیا کہ داود کی فضیلت یہ تھی کہ ہم نے اس کو زبور جیسی کتاب دی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ بیان ہے جس کو اگر سامنے رکھیں، روایات کو اس کی روشنی میں دیکھیں، اور ان کے رد و قبول کا فیصلہ بھی اسی روشنی میں کریں، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. سب پیغمبر ہمارے پیغمبر، سب کی دعوت ہماری دعوت، سب کی ہدایت ہماری ہدایت، اسلام کے پیغمبر، اسلام خدا کا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی رہا ہے، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اور سب پیغمبروں کو اپنے پیغمبر سمجھ کر سب کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.